أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. یہ آیات جن کی میں نے تلاوت کی ہے سورہ البقرہ کی 186 اور 187 آیات ہیں. ان میں رمضان مبارک کا ذکر ہے اور اس کے مختلف فوائد اس رنگ میں بیان فرمائے گئے ہیں کہ پڑھنے والا بے ساختہ رمضان مبارک کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے. آغاز اس کا ان آیات کا اس عنوان سے ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن اتارا گیا یا جس میں قرآن اتارا گیا. اب جس میں قرآن اتارا گیا کا جو پہلا معنی عموماً کیا جاتا ہے، اس سے چونکہ بعض دلوں میں سوال اٹھتے ہیں اس لیے بعض لوگوں نے دوسرے معنوں کو ترجیح دے دی کہ جس کے بارے میں قرآن اتارا گیا. پہلے معنی کی روح سے یہ مطلب بنتا ہے کہ رمضان مبارک ہی میں قرآن اتارا گیا، اور وہ لوگ جو جانتے ہیں احادیث کے مطالعہ سے یا سن کر بھی کہ قرآن کریم تو سارا سال اتارا گیا ہے، اور ایک رمضان اور دوسرے رمضان کے درمیان آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی منقطع نہیں ہو جایا کرتی تھی بلکہ ہمیشہ جاری رہتی تھی، ان کے لیے یہ دقت ہے کہ رمضان میں اتارا گیا کا ترجمہ کیسے کریں. چونکہ ایک معنی فی ہل قرآن کا یہ بھی بنتا ہے اس کے بارے میں، تو انہوں نے اس ترجمے کو ترجیح دی، اور اس ترجمے پر بھی بعض سوال اٹھتے ہیں کہ کیا قرآن کریم رمضان کے سوا کسی اور مضمون پر بحث نہیں کرتا، کیا تمام تر رمضان ہی کی باتیں ہو رہی ہیں. अगर ज़रा गौर से इन दोनों पहलुओं का जायज़ा लिया जाए तो दोनों बिल्कुल दुरुस्त हैं और एतराज़ बेमहल हैं। चुनांचे बहुत से वो उलमा जिन्होंने पहले तर्जमे पर जोर दिया फील कुरानो इस महीने में कुरान उतारा गया, वो ये जवाब पेश करते हैं कि अव्वल कुरान का आगाज रमजान मुबारक से हुआ है, नंबर दो ये वो मुबारक महीना है जिसमें आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्राइल उतरा करते थे, रोज़ाना उतरते थे और रोज़ाना उस वक्त तक का कुरान जो नाजिल हो चुका था उसकी दोहराई करवाते थे। तो लफ्ज़न ये तर्जमा भी दुरुस्त है कि पूरा कुरान इस एक महीने में उतारा गया, क्योंकि और कोई महीना ऐसा नहीं जिसमें इस तरह वो कुरान का हिस्सा जो नाजिल हो चुका था उसकी दोहराई की जाती थी, यहाँ तक कि जब मुकम्मल हो गया तो आखिरी रमज़ान में बिला शुबा पूरे का पूरा कुरान एक ही महीने में दोहराया गया। और ये दोहराना चूँकि इंसानी ज़राए से नहीं था बल्कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुद उतरते थे अल्लाह के हुक्म से, और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान याद करवाते थे, सुनते थे। अब ये तफसील तो नहीं आती कि जहाँ कोई साहब हो गई होगी वहाँ दुरुस्ती करवाते होंगे, मगर मज़मून यही है कि चूँकि खुदा ताला ने अपने ज़िम्मा ले लिया था कि अपनी ज़ुबान को जल्दी हरकत ना दे, हमारा ज़िम्मा है कि हम तुझे कुरान याद करवाएँ और उसकी हिफाजत करें, इसलिए तुझे बिल्कुल बेफिक्र हो जाना चाहिए। नामुमकिन है कि तेरी याददाश्त की गलती के नतीजे में कुरान दुनिया के सामने गलत पेश किया जाए। बस ये जो हिफाजत फरमाई गई थी उसका ये तरीक भी एक था, इस हिफाजत के वादे को इस तरह पूरा फरमाया गया। बस इस पहलू से जब हम देखते हैं कि तरावियों में बहुत सी जगहों पर सारा कुरान दोहराया जाता है तो गालिबन उसकी सनद यहीं से मिलती है, वरना किसी कोई ऐसी सनद नहीं कि ज़रूर कुरान करीम रमज़ान मुबारक में तहज्जुद या तरावियों की नमाज में दोहराया जाए। कुरान खुद दोहराई जाने वाली किताब है, वो एक अलग मज़मून है, वो तो साल में बारह दोहराया जाता है, मगर रमज़ान में दोहराने का जो मज़मून है इसका ताल्लुक उन अहादीस से है जिनमें आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक आता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुद आप पर नाजिल होकर आप पर पूरा कुरान जो उस वक्त तक उतरा होता था पढ़ते थे, यानी दोबारा नाजिल होता था कुरान करीम गोया के, और आप भी साथ उस कुरान करीम को जो जिब्राइल पढ़ के सुनाते थे दोहराते जाते थे। बस एक माना तो ये है फील कुरान का, जो दूसरा माना बयान किया जाता है और तफसीर कबीर में भी आप तर्जमा देखेंगे तो यही मिलेगा कि रमज़ान का महीना वो महीना है जिसके बारे में कुरान करीम नाजिल किया गया। तो जिसके बारे में क्यों फरमाया गया, रमज़ान के अलावा भी तो बहुत सी बातें हैं, बहुत कसरत से हैं जो रमज़ान नहीं कहलाती मगर कुरान करीम उनके मुतलिक मज़ामीन खोलता है। तो इसमें हिकमत यह है कि तमाम तर शरीयत अहकामात और नवाही जिस कसरत के साथ और जिस तकमील के साथ रमज़ान में दोहराए जाते हैं या यानी उन पर अमल किया जाता है और करवाया जाता है, यहाँ तक कि एक पहलू भी शरीयत का बाकी नहीं रहता जो रमज़ान में ना अदा हो। इस पहलू से कोई और महीना ऐसा नहीं कहला सकता कि गोया कुरान करीम उसके बारे में नाजिल हुआ है। जब रमज़ान के बारे में नाजिल हुआ पढ़ते हैं तो मुराद है कि कुरान करीम ने जितनी भी इंसान से तवक्कुआत की हैं, जितने इरशादात फरमाए हैं, जितनी बातों से रोका है या नापसंद फरमाया है, उन सब का इस एक महीने से ताल्लुक मौजूद है। बस खुदा की खातिर भूखे रह जाना, अब ये भी एक इबादत का मज़मून है लेकिन रमज़ान के अलावा किसी महीने में लाजमन नहीं है। خدا کی خاطر اس سختی کا جواب بھی سختی سے نہ دینا جس کا سختی سے جواب دیں جس کے سختی کے جواب دینے کی قرآن اجازت بھی دیتا ہے بعض حالات میں، مگر خدا کی خاطر نیکی کو اس کے اعلیٰ درجے پر پہنچ کر ادا کرنا اور ادنا درجے پر بھی ادا کرنا، یہ تمام تر مواقع رمضان میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وہ چیزیں جو جائز ہیں ان سے خدا کی خاطر مزید احتراز اور نوافل پر زور، یہ روزمرہ کے عام مہینوں میں دیکھنے میں آتا تو ہے مگر شاذ کے طور پر، اس طرح نہیں کہ پوری قوم مسلسل ان باتوں میں ہمہ تن مصروف ہو جائے۔ بس اس پہلو سے کوئی بھی ایسی نیکی نہیں جس کا قرآن میں ذکر ہو اور رمضان میں خصوصیت کے ساتھ اس کو ادا کرنے کے مواقع نہ ہوں، اور کوئی بھی ایسی بدی نہیں ہے جس سے رکنے کا حکم ہو اور رمضان مبارک میں خصوصیت کے ساتھ ان بدیوں سے روکنے کی تلقین فرمائی گئی ہو۔ تو گویا اگر رمضان کا مفہوم آپ سمجھ جائیں اور رمضان کو کامیابی سے گزار جائیں تو گویا آپ نے تمام شریعت پر عمل کر لیا، تمام قرآن پر عمل کر لیا، اور یہ امر واقعہ ہے، اس میں کوئی مبالغہ آمیزی نہیں ہے۔ بس اس پہلو سے وہ ترجمہ بھی بین ہی درست ہے کہ گویا یہ قرآن رمضان کے مہینے کے بارے میں اتارا گیا ہے، اور جب فرمایا کہ فیہ القرآن تو اس کی تشریح ساتھ ہی فرما دی، ہدل للناس ہے، وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہدایت بھی کئی قسم کی ہوتی ہے، ایک عام ہدایت، ایک زیادہ روشن اور کھلی کھلی ہدایت۔ عام ہدایت تو ہر مہینے میں ہر روز و شب جاری رہتی ہے، مگر رمضان میں یہ ہدایت خوب کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ چنانچہ ہدن کہنے کے بعد فرمایا فی القرآن ہدل للناس و بینات من الہدا والفرقان، صرف اس مہینے میں ہدایت عام ڈگر پر نہیں چلتی بلکہ غیر معمولی طور پر کھل کر روشن ہو کر انسان کے سامنے چمک اٹھتی ہے، والفرقان اور فرقان بن جاتی ہے، یعنی ایسے دلائل اور ایسے روشن دلائل میں تبدیل ہوتی ہے جو قوی غلبے کی طاقت رکھتے ہیں۔ بس رمضان مبارک کا حق ادا کرتے ہوئے رمضان مبارک سے گزرنا عام روزمرہ کی ہدایت سے بڑھ کر غیر معمولی ہدایت پانا ہے اور مقام فرقان تک پہنچ جانے کے مترادف ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اس عظیم عنوان کے بعد یہ جو اس مضمون سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے، پھر فرمایا ہے کہ روزے رکھو، اور صاف پتہ چلتا ہے کہ پہلے ذہن اور قلب کو تیار کیا جا رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، کون سا عظیم مہینہ آ رہا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ہو شہد شہرن سے مراد ہے جو رمضان کو طلوع ہوتا دیکھے، یعنی رمضان کا چاند طلوع ہو جائے جس پر، وہ روزے رکھے۔ اب رمضان کا مہینہ اصل میں بیک وقت ہر جگہ اکٹھا طلوع نہیں ہوتا، اور یہ بحثیں عام اٹھ رہی ہیں کہ کیوں نہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ سب مسلمان بیک وقت روزے رکھیں، اور یہ جو جھگڑے چل رہے ہیں آج ان کا رمضان شروع ہو گیا کل ان کا رمضان شروع ہو گیا، ان جھگڑوں کا قصیہ قضیہ ہی چکا دیا جائے، اور قرآن تو نہیں چکاتا، قرآن کریم نے تو اس مضمون کو کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ من شہد منکم الشہر فلیصم، ہو سکتا ہے ایک ہی ملک میں رہتے ہو اور اس ملک کے افق الگ الگ ہوں، اور اگر ایک شخص نے من شہد منکم الشہر کے وقت کو پایا ہو تو اس پر فرض ہے کہ وہ روزے رکھے، ایک وہ جس نے نہیں پایا اس پر فرض نہیں ہے بلکہ مناسب نہیں ہے کہ رکھے، اسے انتظار کرنا ہوگا جب تک اس آیت کا اطلاق اس پر نہ ہو۔ تو رمضان بھی بین ہی ایک ہی تاریخ کو ہر جگہ شروع نہ ہوتا ہے نہ ہو سکتا ہے، ممالک بدل جائیں تو پھر تو ویسے ہی ناممکن ہے، کیونکہ آج اگر جب चांद तुलू हो, आज तो नहीं, जब भी रमजान का चांद तुलू होगा उस वक्त किसी जगह घूप अंधेरा आधी रात होगी, किसी जगह सुबह के सूर्य तुलू हो रहा होगा, किसी जगह दोपहर होगी, किसी जगह असर की नमाज पढ़ी जा रही होगी। तो कैसे मुमकिन है कि खुदा ने जो निज़ाम पैदा फरमाया है उसके बरक्स अहकाम जारी फरमाए। इसलिए मन शहदा का मजमून जो है बहुत ही अहमियत रखता है। हरगिज़ खुदा का ये मंशा नहीं कि सब इकट्ठे रोज़े रखें, इकट्ठे ख़त्म करें। हरगिज़ ये मंशा नहीं कि तमाम दुनिया में एक दिन ईद मनाई जाए, या सारे मुल्क में अगर वसी मुल्क है एक ही दिन ईद मनाई जाए। छोटे मुल्क में तो मुमकिन है, मगर वसी ममालिक ऐसे हैं जो शिमाल से जुनूब के बहुत दूर तक जुनूब के एक हिस्से में फैले हुए होते हैं, उनके उफक बदल जाते हैं, या मशरकन गर्बन बहुत वसी वसी हैं। अब चिली को देखें कि कितना ऊपर से अमेरिका के वस्त से करीबन शुरू होकर और जुनूब में वहाँ तक चला जाता है कि उससे आगे कोई और मुल्क नहीं है जो कुतुब जुनूबी के करीब तर हो उससे। और रूस की चौड़ाई इतनी है कि 3 घंटे का फर्क पड़ जाता है रूस के अंदर, बल्कि इससे भी ज़्यादा। अमेरिका की चौड़ाई में वसत इतनी बड़ी है कि वहाँ भी कम वेश इतना फर्क पड़ जाता है। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि एक मुल्क में भी बैक वक्त रमज़ान शुरू हो सकता है, या बैक वक्त एक ही मुल्क एक मुल्क में एक ईद का दिन तुलू हो सकता है। बस कुरान करीम के जो अल्फाज का इंतखाब है बहुत ही पुरहिकमत है और अपने मजमून को खुद खोल रहा है। अब बैनात कहकर फिर इस मजमून को खोलना और फिर लोगों का इससे गाफिल हो जाना, ये बहुत बड़ा जुल्म है। वो समझते हैं मशकूक मामला है, पता ही नहीं कि कुरान क्या कहना चाहता है। कुरान करीम ने तो फरमाया इसमें तो बैनात हैं, इसमें अलफुरक़ान है, इसको पेश नज़र रखो और फिर गौर करो। मन शहद मिनकुम अश्शहरा फलयसुम, जिस पर ये महीना तुलू होगा उसी को रोज़े रखने हैं, देखा देखी सुनी सुनाई बात पर रोज़े नहीं रखने। और यहाँ मन में सिर्फ एक फर्द वाहिद मुराद नहीं है, बल्कि वो कौम है जिसका उफक एक हो। चुनाचे आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका तरीक ये जारी फरमाया कि अगर एक ही उफक के लोग किसी मौसम की खराबी की वजह से अक्सर ना देख सकते हों, तो उनमें 2 काबिल-ए-एतमाद या 4 काबिल-ए-एतमाद, कुछ काबिल-ए-एतमाद लोग उठ खड़े हों, उन्होंने कहें वो कहें गवाही दें कि हमने देखा है। तो अगर उफक मुश्तरक है तो सबका ही रमज़ान शुरू हो जाएगा, और अगर उफक मुश्तरक है तो सब ही की ईद हो जाएगी। तो मन का लफ्ज़ वाहिद पर भी आता है और जमा पर भी। तो ये मुराद नहीं है कि हर एक जब तक आँख से देखना लगे रमज़ान शुरू ना करे, ये तो नामुमकिन है। जो हिलाल है वो तो खुसूसन पहले दिन का हिलाल, वो तो आनी जानी चीज़ है, देखते देखते नज़र से गायब हो जाता है, उंगलियां उठ रही होती हैं, इतने में वो मतले से गायब हो चुका होता है। बस हिलाल का मतलब बहुत छोटा होता है, इसलिए मन शहदा का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि तुम में से जो अपनी आंखों से देखे सिर्फ वही शख्स रोज़े रखे। मुराद है वो लोग जिनका उफक एक है, जिनके चांद इकट्ठे तुलू होते हैं हमेशा से ही, सब पर जब तुलू हों सब पर ही तुलू होते हैं, जब गुरूब हों तो सब पर ही गुरूब होते हैं। बस वो लोग जिनका उफक मुश्तरक हो, उनमें से कोई भी देखे तो सब कौम के देखने का हुक्म उन पर सादिक आ जाएगा, वह सारी कौम ने देख लिया। इस पहलू से मसलन इंग्लिस्तान में गालिबन एक ही उफक है, खाप शुमाल से जुनूब तक जाएं, चांद के ताल्लुक में 2 उफक मेरे इलम में नहीं हैं। अमेरिका में बाज़ दफ़ा 2 उफक पैदा हो जाते हैं बाज़ इलाकों के लिहाज से, मगर अक्सर एक ही है। और बाज़ दफ़ा अमेरिका का उफक अरब के उफक से मिल जाता है। चांद का जो बिहेवियर है, चांद की जो तर्ज़ अमल है, ये عام روزمرہ کی سورج کی طرز عمل سے بالکل مختلف ہے. سورج کے طلوع ہونے میں ایک قطعیت ہے اور سورج کے غروب ہونے میں بھی ایک قطعیت ہے. چاند کے اندر احتمالات اور امکانات ہیں. اس لیے من شہدہ کا جو ارشاد فرمایا گیا ہے انہی بدلتے ہوئے امکانات اور احتمالات کے پیش نظر ہے. اب اس مضمون میں ایک پہلو رہ جاتا ہے جس کی عموماً اب بحثیں سنتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں, وہ یہ ہے کہ کیا مشینی ذرائع سے چاند کا علم پانا من شہدہ منکم کے تابع ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر ہو تو پھر دیکھنا متروک ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مشینوں کے ذریعے چاند دکھائی دے جاتا ہو لیکن نظر سے نہ دکھائی دیتا ہو. تو کیا قرآن کریم کا پہلا عمل اس مشینی عمل کے مقابل پر رد ہو جائے گا, یعنی پہلے دور کا عمل, یا پہلے دور کا عمل جاری رہے گا اور مشینی دور کا عمل متروک سمجھا جائے گا؟ یہ بحث ہے جو بہت سے لوگوں کو الجھن میں مبتلا رکھتی ہے, حالانکہ اس میں ایک ادنا ذرہ برابر بھی کوئی الجھن نہیں. الجھن لوگوں کی نافہمی اور ناسمجھی میں ہے, ورنہ امر واقعہ یہ ہے کہ نئے دور میں مشینوں کے حوالے سے یا برقیاتی آلوں کے حوالے سے اگر آپ چاند کے طلوع کا علم حاصل کریں تو وہ من شہدہ کے تابع رہتا ہے, اور جہاں من شہدہ سے ہٹتا ہے وہاں وہ عمل نہیں, عمل درآمد نہیں ہوگا اس کا, وہاں بے اعتبار ہو جائے گا. جو لوگ نہیں سمجھتے وہ ٹھوکر کھاتے ہیں اور پھر آپس میں خوب ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں. اس لیے میں اب آپ کو سمجھا رہا ہوں, آگے عید بھی آئے گی, یہ بحثیں چلیں گی, بچوں سے اسکول میں بھی گفتگو ہوگی, دوسرے بچوں کی, کالجوں میں زیر بحث آ جائے گا معاملہ, بزنس پر کاموں پر زیر بحث آئے گا. اس لیے سب احمدیوں کو اچھی طرح, ہر ملک کے احمدی جو خطبہ سن رہے ہیں ان کو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین رکھ لینا چاہیے, کر لینا چاہیے. چاند جو طلوع ہوتا ہے وہ جب زمین کے کنارے سے اوپر آتا ہے, تو اگرچہ سائنسی لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ زمین کے افق سے چاند ذرا سا اوپر آ چکا ہے, لیکن وہ چاند لازم نہیں کہ نظر سے دیکھا جا سکتا ہو. اس لیے سائنسدانوں نے بھی ان چیزوں کو تقسیم کر رکھا ہے. اگر آپ اچھی طرح ان سے جستجو کر کے بات پوچھیں تو آپ کو بالکل صحیح جواب دیں گے کہ دیکھو ہم یہ تو معلوم کر سکتے ہیں یقینی طور پر کہ یہ چاند کس دن کتنے بجے طلوع ہوگا, یعنی سورج کے غروب ہوتے ہی اوپر ہو چکا ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہ سمجھو کہ اگر موسم بالکل صاف ہو اور کوئی بھی رستے میں دھند نہ ہو تب بھی تم اس کو اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہو, کیونکہ چاند کو طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ یا کچھ عرصہ مزید چاہیے اور ایک خاص زاویے سے اوپر ہونا چاہیے. اگر وہاں تک پہنچے تو پھر آنکھ دیکھ سکتی ہے, ورنہ نہیں دیکھ سکتی. اس لیے ہو سکتا ہے جیسا کہ پچھلے سال مولویوں نے یہاں کیا, آبزرویٹری سے یہ تو پوچھ لیا کہ چاند کب نکلے گا, اور انہوں نے وہی سائنسی جواب دے دیا کہ فلاں دن یہ طلوع ہو جائے گا اتنے بجے, اور سورج نکلنے اور ڈوبنے کے مان بات کا وقت تھا. تو مولویوں نے فتح دے دیا کہ اس دن شروع ہو جائے گا رمضان یا عید جو بھی تھی. اور بعض دوسرے جو سمجھدار تھے ان میں سے, تعلیم یافتہ مسلمان یہاں موجود ہیں, احمدی نہیں ہیں مگر وہ ان باتوں پر غور کرتے ہیں, انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہم تو ایسی عید نہیں کریں گے یا ایسا رمضان نہیں شروع کریں گے, اور وہ سچے تھے. کیونکہ اگر وہ مولوی صاحبان ان لیبورٹریز سے یا جو ان کے مراکز ہیں آسمانی سیاروں وغیرہ کو دیکھنے وغیرہ کے, ان سے پوچھتے تو وہ صاف بتا دیتے کہ نکلے گا تو صحیح لیکن تم اس کی شہادت نہیں دے سکتے, تم اپنی آنکھ سے اس کو کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے. क्योंकि जितनी जितना निकल के वो ऊंचा जाता है, उस तुलू से कोई आंख भी उसको इसलिए नहीं देख सकती कि वो बहुत जमीन के करीब होता है, और जमीन के करीब की फिजा उसकी शुआओं को नजरों तक पहुंचने से पहले पहले जज्ब कर चुकी होती है। इसलिए ऐन निशाने पर पता हो कि वहां चांद तुलू हो रहा है, आप नजर जमा के देखें, आपको कुछ एक जर्रा भी कुछ दिखाई नहीं देगा, तो शहदा का मजमून उस पर सादिक नहीं आएगा। शहदा का मतलब है जो गवाह बन जाए, जो देख ले, जो पा ले। मगर साइंसदान ही ये भी आपको बताते हैं और खतियत से बताते हैं कि अगर उस उतने मिनट से ऊपर चांद हो चुका हो, यानी सूरज डूबने के बाद मसलन 15 मिनट की बजाय 20 मिनट तक रहे, तो पहले 15 मिनट में अगर दिखाई नहीं दे सकता तो आखिरी 5 मिनट में दिखाई दे सकता है, या उसका जाविया इतना हो कि वो जमीन के ऐसे उफक से ऊंचा हो चुका हो जो उफक चांद और हमारी राह में हायल रहता है, उससे जब ऊंचा होगा तो लाजमन देख सकते हो। फिर बादल हो तो अलग मसला है, लेकिन अगर बादल ना हो तो लाजमन नंगी आंख से देख सकते हो, तो फिर शहदा मिनकुम का हुक्म सादिक आ गया, क्योंकि शहदा में सारी कौम का देखना तो फर्ज था ही नहीं, कुछ भी देख सकते हो लेकिन उस तरह देख सकते हो जैसे इंसान को तौफीक है कि नंगी आंख से देख सके। वो फतवा लाजमन सारी कौम पर बराबर सादिक आएगा, और वो लोग जिनका उफक एक है वो आलात से पता करके, साइंसी जराए से मालूम करके वो पहले से फैसला कर सकते हैं। इसलिए वो झगड़े कि अब इकट्ठी कैसे की ईद की जाए या इकट्ठा रमजान कैसे शुरू किया जाए, ये झगड़े तो इस दौर में ख़त्म हो चुके हैं, और अगर हैं तो उन लोगों ने पैदा किए हैं जो बेवजह नासमझी से इख्तलाफ करते हैं। बस ये जो नज़ारे यहाँ दिखाई देते हैं कि एक ही मुल्क में एक ईद आज हो रही है, एक कल हो रही है, एक परसों होगी, ये कुरान करीम के बयान की का इबहाम हरगिज नहीं है। कुरान करीम का इबहाम बयनात में से है, साफ साफ खुला खुला है। अगर उस पर चलें तो नामुमकिन है कि ये इख्तलाफ हो, या नंगी आंख से चांद नजर आएगा या आरात के जरिए आएगा, और दोनों एक दूसरे पर बिल्कुल चस्पा होंगे और उनके दरमियान कोई भी इख्तलाफ नहीं होगा। साइंसी फतवा बैन ही वही होगा जिन शरायत के साथ मैं बयान कर रहा हूं, जो नंगी आंख के देखने का फतवा है। तो इसलिए ये दौर ऐसा है कि इसमें खुदा ताला के कायम करदा कवानीन को खुदा ने खुद ही बंदों के लिए मुसख़र फरमा रखा है, और नई नई बातें जो हमारे इल्म में आ रही हैं उनको खिदमत दीन में इस्तेमाल करना चाहिए। बस जमात अहमदिया की तरफ से जो कैलेंडर शाया होते हैं और अभी भी यहाँ हो चुके हैं, हर मुल्क में होते हैं, उसके उनकी गवाही कती है, क्योंकि हम कभी भी ऐसी गवाही को कबूल नहीं करते जहां नंगी आंख से चांद का देखना मुमकिन ना हो, जहां यकीनी हो कि अगर मौसम साफ है तो चांद जरूर दिखाई देगा, वहां कबूल किया जाता है। और महीनों के जो दूसरे दिन हैं या उसका शुरू और आगाज दूसरों से दूसरे महीनों से ताल्लुकात, वो हमेशा ठीक बैठते हैं। अगर गलती हो तो बाज दफ़ा अजीब किसी गलती बन जाती है, बाद महीने इनके 28 दिन के रह जाते हैं और 28 दिन का महीना हो ही नहीं सकता चांद का, क्योंकि फरवरी तो नहीं है जो 28 दिन का आए, चांद का तो हर महीना या 29 का होगा या 30 का होगा। बस इस पहलू से जमात अहमदिया का जो फैसला है वो कती और दुरुस्त है और कुरान के ऐन मुताबिक है। बस वो दिन अब तुलू होने वाला है, यानी रमज़ान का दिन, जो इंशाल्लाह ताला इतवार की शाम को तुलू होगा और पीर को पहला रोज़ा होगा। अब एक बहस यह है कि सूरज से क्यों नहीं बांधा रमज़ान को, इसमें बहुत सी हिकमतें हैं, बहुत सी हिकमतें हैं। मसलन हर मुल्क का मौसम अलग अलग है, بعض ملک ایسے ہیں جن میں سردیوں میں دن بالکل چھوٹے رہ جاتے ہیں اور گرمیوں میں بے انتہا لمبے ہو جاتے ہیں. بعض ایسے ہیں جہاں شدید گرمی ہے اور دن برابر ہیں, بعض ایسے ہیں جہاں شدید گرمی ہے اور پھر دن برابر نہیں ہے. تو اگر ایک ہی سورج کے حساب سے مہینہ مقرر کر دیا جاتا تو وہ مہینہ ہر جگہ ایک ہی طرح ایک ہی موسم میں رہتا, کبھی اس میں تبدیلی نہ ہوتی. ناروے کے لوگوں کے لیے بعض دفعہ اگر وہ مہینہ سردیوں میں ہوتا مثلا تو ناروے کے لوگوں کے لیے ادھر روزہ رکھا ادھر کھولنے کا وقت آ گیا, اور جو جنوبی قطب کے پاس رہتے ہیں ان کا روزہ ختم ہی نہ ہوتا. جو زیادہ قریب ہیں وہ تو سال بھر چلتا روزہ, لیکن جو ذرا مناسب فاصلے پر ہیں ان کے بھی ہو سکتا ہے 23 گھنٹے کا روزہ ہو. ایک گھنٹے کے اندر نمازیں بھی پڑھنی ہیں, تہجد بھی پڑھنے ہیں, کھانا بھی کھانا ہے, اور پھر 23 گھنٹے کے روزے کے لیے تیاری کرنی ہے. تو قرآن کریم نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ اگر ایسا واقعہ ہو, اول تو جو 23 گھنٹے والا واقعہ ہے وہ احادیث کے مضمون کی روشنی میں حقیقت میں ممکن ہی نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو اچھی طرح سمجھا دوں, اس لیے کہ قرآن کریم نے جب فرمایا ہے, علامتیں جاری فرمائی ہیں دو طرح سے. ایک علامتیں وہ ہیں جن کا تعلق چاند سے ہے, ایک علامتیں وہ ہیں جن کا تعلق سورج سے ہے. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں عبادتیں دونوں طرح اکٹھی ہو گئی, کسی اور مہینے میں اس طرح عبادتیں اکٹھی نہیں ہوئیں جس طرح رمضان کے مہینے میں عبادتیں ہر پہلو سے جڑ گئی ہیں. یعنی سورج کے سال کا بھی تعلق ہے اور چاند کے سال کا بھی تعلق ہے. جہاں تک قرآن کریم کی عبادات کا تعلق ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ روزانہ نمازیں بھی تو مغرب کے بعد آتی ہیں, آتی تو ہیں مگر وہ سورج کے حوالے سے آتی ہیں, چاند کے حوالے سے نہیں. 5 نمازیں جو فرض ہیں اور تہجد کے وقت, یہ سارے کے سارے سورج کی علامتوں سے تعلق رکھے ہوئے ہیں. چاند کے تعلق سے جو عبادت آتی ہے وہ صرف رمضان کی ہے, یا پھر حج ہے جو چاند سے تعلق رکھتا ہے, مگر اس کے علاوہ تمام عبادتیں سورج سے تعلق رکھتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورج کے ساتھ نمازوں کو باندھ کر یہ بات ناممکن بنا دی ہے کہ ایک انسان ایسی جگہ 5 نمازیں ادا کر سکے علامتوں کے مطابق جو شمالی قطب یا جنوبی قطب کے بہت قریب ہو, اور یہ ناممکن بنا کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع فرما دی کہ ایک زمانہ آنے والا ہے دجال کا زمانہ, جبکہ دن دنیا میں بعض جگہ روزمرہ کے 24 گھنٹے کے دن ہوں گے, اکثر جگہ تو یہی ہوگا لیکن بعض ایسی جگہ ہوں گی جہاں لمبے بھی ہوں گے, کہیں 6 مہینے کا دن بھی ہوگا, کہیں سال کا دن بھی ہوگا. یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا تاکہ آئندہ زمانے کے انسان کے لیے مشکل نہ رہے. اس کے ساتھ ہی صحابہ میں سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا جب ایک سال کا دن آئے گا تو ہم اس ایک سال میں 5 نمازیں پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا بالکل نہیں. اندازہ لگا کر اپنے ویسے ہی دن تقسیم کرنا جیسے روزمرہ کے معمول کے دن ہیں, اور جب وہ دن گزرے اس کے مطابق 5 نمازیں اپنی پوری کیا کرنا. تو جہاں سورج کی ظاہری علامتیں قاصر رہ جائیں کہ وہ ایک دن کے قد و خال کو نمایاں کر سکیں, جہاں سورج کی ظاہری علامتیں عاجز آ جائیں کہ دن کو 24 گھنٹے کے اندر باندھے رکھیں, وہاں نمازوں کے احکامات بدل گئے, وہاں اندازے شروع ہو گئے اور اندازوں کی شریعت نے اجازت دی. اور اس میں حکمت ظاہر و باہر ہے. اول تو یہ کہ لمبے روزے میں تو سارے شہید ہو جاتے ایک ہی روزے میں, اور چھوٹے روزے کا پتہ ہی نہیں لگتا کہ کیسے رکھیں, وہ ایک تماشا سا بن جاتا. مگر جہاں بھی یہ اجنبی دن چڑھتے ہیں, خواہ وہ ایک دن کے 24 گھنٹے کے دائرے میں بھی رہیں, قرآن کریم کی کا کمال یہ ہے کہ عبادت کی علامتیں ایسی بتائی ہیں کہ وہاں وہ علامتیں عبادت کو ان دنوں کے اندر ساقط کر دیتی ہیں اور اندازہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی غیر معمولی دن کے لیے ضروری نہیں کہ 24 گھنٹے سے لمبا ہو, 24 گھنٹے سے قریب دن پہنچا ہوا ہو تب بھی وہ ناممکن دن بن جائے گا, اور جہاں وہ ناممکن دن بنے گا وہیں سے اندازہ شروع ہو جائے گا. اس کی مثال میں آپ کو سمجھا دوں, کیونکہ ناروے سے بھی مجھے سوال آئے ہوئے ہیں, بعض دوسرے ملکوں سے بھی, اسی لیے میں اس خطبے میں ساری باتیں کھول رہا ہوں, کیونکہ خدا تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے اکثر احمدی یہ خطبہ سنتے ہیں, سن رہے ہیں جہاں جہاں یہ آج کل ٹیلی ویژن پہنچ رہی ہے. بات یہ ہے کہ اگر دن فرض کریں 18 گھنٹے کا ہو, یعنی سورج نکلنے سے, روزے کی بات نہیں میں کر رہا, دن سورج نکلنے سے سورج غروب ہونے تک 18 گھنٹے ہوں, تو پیچھے 6 گھنٹے کی جو رات رہ جائے گی, اس رات میں شفق اور صبح اور شام کی شفق وہ اتنی پھیل چکی ہوں گی کہ ان کے درمیان سیاہی آئے گی ہی نہیں. بس جب سیاہی غائب ہو گئی تو نمازوں کی تقسیم ممکن نہ رہی. مغرب کس وقت پڑھیں گے, عشاء کس وقت پڑھیں گے, تہجد کس وقت ہوگی, صبح کس وقت طلوع ہوگی, یہ ایک ہی چیز ہو جاتی ہے. چنانچہ ہم نے خود یہ ایسے دن دیکھے ہیں جب ہم گرمیوں میں ایک دو سال پہلے ناروے گئے تھے شمال کی طرف, تو جہاں 24 گھنٹے کا دن شروع ہو چکا تھا وہاں تو بالکل ہی معاملہ اور ہے. وہاں تو صبح بھی سورج, دوپہر کو بھی, رات کو بھی, آدھی رات کو بھی, اور سورج نکلے ہوئے میں تہجد پڑھنی پڑتی تھی مگر اندازے کر کے, کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصدق الصادقین ہیں, سب سچوں سے بڑھ کر سچے, اور یہ ایک بات بھی آپ کی سچائی پر سورج سے بڑھ کر زیادہ روشن گواہ بن جاتی ہے. اس اندھیرے زمانے میں اتنی روشنی سے 1400 سال بعد کے زمانے کے حالات معلوم کیے اور ان پر روشنی ڈالی. اتنی دور تک روشنی ڈالنے والا نبی کوئی شان کا کوئی دکھاؤ تو صحیح. فرمایا وہ دن ہوں گے جب بھی وہ دن عام عادت سے بدل چکے ہوں. آپ نے فرمایا ہے روز مرہ کے عادی دنوں کے مطابق اندازے کرنا. عادی دن وہ ہیں جن میں 5 نمازیں سورج کی علامتوں کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ممتاز کی جا سکتی ہیں. جہاں وہ نمازیں ممتاز نہیں ہو سکتی وہاں اندازہ شروع, اور پھر کوئی مشکل باقی نہیں رہتی. اس لیے یہ قرآن کریم کا کمال ہے کہ رمضان مبارک کو جو باندھا ہے اس کے ساتھ چاند کے ساتھ, اب میں وہ اس طرف واپس آ رہا ہوں, اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ مہینہ جگہ جگہ بدلتا رہتا ہے. کبھی یہ جنوب والے لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے, کبھی شمال والوں کے لیے. بس ایسے موقع پر اگر بعض لوگوں پر یہ سورج والا مہینہ ہوتا, اگر یہ سورج والا مہینہ ہوتا تو بعض لوگوں پر ہمیشہ بہت ہی سخت رہتا, لمبے سے لمبا دن اور پرعذاب دن, جو جس میں گرمی سے لوگوں کی زبانیں سوکھ جاتی اور تڑپ تڑپ کے بعد جان دے دیتے, ہمیشہ مسلسل اسی ہی تکلیف لے کر ان کے لیے آتا. اور بعض جگہ اتنا چھوٹا ہوتا اور موسم بھی ٹھنڈا کہ ان کو پتہ ہی نہیں لگتا, ان کے لیے بلکہ یہ مصیبت ہوتی کہ وہ کھائیں کیسے. ایک روزہ افطار کا بھی کریں اور سحر بھی کریں, بیچ میں تہجد بھی پڑھیں, یہ چند گھنٹوں کے اندر یہ ممکن نہیں ہے. بس کتنے گھنٹے کے لیے ممکن ہے اس کی علامتیں ساتھ بیان فرما دی گئیں کہ جہاں سورج کی علامتوں سے عبادتیں کھل کے واضح ہوں، جہاں رمضان پر یہ بات صادق آئے کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز ہو سکے، وہ دن معمول کے دن ہیں، جہاں ان میں سے کوئی علامت اطلاق نہ پائے وہاں تم نے اندازے کرنے ہیں، مگر معمول کے دن میں بھی تو بہت فرق ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کا مضمون رمضان سے بھی باندھ دیا، اور رمضان چکر کھاتا رہتا ہے، کبھی سخت روزے آتے ہیں اور وہ اپنا سبق سکھا کے چلے جاتے ہیں، کہیں نرم روزے آتے ہیں تو راتوں کی جفا کشی بڑھ جاتی ہے، بس کبھی دن کی سختی کے مزے ہیں، کبھی رات کی لمبائی کے مزے ہیں، کبھی ایک ابتلا ہے کبھی دوسرا، کبھی ایک انعام ہے کہیں دوسرا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان ایام کو آپس میں پھیر رکھا ہے، بس رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں سورج اور چاند دونوں عبادتوں پر گواہ بنتے ہیں اکٹھے، ورنہ سارا سال سورج تو بنا رہتا ہے چاند گواہ نہیں بنتا۔ تو فیہ القرآن میں ایک یہ بھی مضمون ہے کہ کوئی چیز رمضان میں باقی نہیں رہی جس کا بیان نہ ہوا ہو قرآن کریم میں۔ قرآن میں چاند والی عبادتوں کا بھی ذکر ہے، سورج والی عبادتوں کا بھی ذکر ہے، رمضان میں یہ بھی دونوں اکٹھی ہو گئیں۔ بس رمضان کے مہینے کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھیں، جہاں ظاہری علامتوں کا تعطل ہو گیا ہے وہاں آپ پر فرض ہے کہ روزمرہ کے معمول کے دنوں کا اندازہ کریں۔ معمول کے دن قرآن کی تعریف سے یہ بنیں گے کہ جن دنوں میں صبح کی سفیدی اور رات کے اندھیرے کے درمیان اور شام کے شفق کے درمیان ایک اندھیرا حائل ہو، تاکہ قرآن کریم کی یہ بات پوری اتر سکے کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے، اور اگر دونوں دھاگے ہی سفید ہوں تو پھر الگ کیسے ہوں گے؟ اس لیے تمام جماعتوں میں ایسے بورڈ بنانے چاہیے علماء کے، ان تمام جماعتوں میں جو یا جنوب کے زیادہ قریب ہیں یا شمال کے زیادہ قریب ہیں، تاکہ اپنی اپنی جماعتوں کو کی رہنمائی کر سکیں۔ اور امر واقعہ یہ ہے کہ ایک ہی ملک میں بعض دفعہ ایک رمضان غیر معمولی ہو جاتا ہے، ایک جگہ غیر معمولی ہو جاتا ہے، دوسری جگہ معمولی رہتا ہے، اور جتنا شمال کی طرف یا جنوب کی طرف جائیں گے اتنا ہی ایک ملک کے اندر رہتے ہوئے بھی تفریق کرنی پڑتی ہے۔ بس بجائے اس کے کہ آپ ہر بات مرکز سے لکھ کر ہم سے حساب کروائیں، اصول سمجھ لیں، اور پھر جو آپ کے ہاں مختلف گورنمنٹ کے محکمے ہیں موسمیات کے، ان سے مشورہ کریں۔ آبزرویٹریز کا مجھے اردو ترجمہ نہیں آ رہا، مگر خیر جو بھی ان کی رصد گاہیں بنی ہوئی ہیں جہاں سے وہ زمین و آسمان کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی موسمیات کے دفتر اور ان کے محکمے، ان سے مشورہ کر کے تو مختلف جماعتوں کے لیے رمضان سے پہلے ہی ان کے شیڈیول بنانے چاہیے اور بتانا چاہیے کہ فلاں جماعت کا معمول کا رمضان فلاں دن سے فلاں دن تک ہے، اور فلاں دن سے فلاں دن تک کا جو رمضان کا حصہ ہے وہ معمول سے نکل گیا ہے۔ اس لیے وہاں آپ کو اختیار دیتا ہے قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کا مفہوم سمجھا اور وہی درست ہے، وہ آپ کو اختیار دیتا ہے کہ اندازے کے مطابق اپنی نمازوں کو بھی تقسیم کریں اور روزوں کے وقت بھی مقرر کریں۔ اور ایسی صورت میں دو طریق ہیں، دونوں میں سے ایک آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ معمول کے دن کے روزوں سے مراد 12 گھنٹے کا دن 12 گھنٹے کا رات لے لی جائے جو وسطی ہے، لیکن اگر یوں کریں گے تو ان دنوں کا اس ملک کے باقی دنوں سے بہت زیادہ فرق ہو جائے گا، اور جہاں بھی معمول کے دنوں کا غیر معمولی دنوں سے جوڑ ہوگا وہاں تفریق بہت بڑی ہو جائے گی۔ اس لیے دوسرا جو طریق ہے جو میرے نزدیک زیادہ مناسب ہے وہ یہ ہے کہ اپنے سے قریب تر معمول کے دنوں کے مطابق عمل کریں. یعنی اگر 60 یا 70 ڈگری شمال پر ایک ملک کا کوئی شہر آباد ہے اور اس ملک کا ایک حصہ 50 ڈگری یا 40 ڈگری شمال پر بھی ہے, اگر ایک سال میں جو جنوبی حصہ ہے اس کا سارا رمضان معمول کا رمضان ہے, یعنی سورج کی علامتیں اور چاند کی علامتیں پوری اس پر صادق آ رہی ہیں اور شمالی حصے پر صادق نہیں آ رہی, تو بجائے اس کے کہ وہ چھلانگ لگا کر خط استوا تک پہنچے اور وہاں کا معمول پکڑے, عقل تقاضا کرتی ہے کہ اپنے ہی ملک میں جو قریب تر جگہ ہے جہاں معمول کے روزے چل رہے ہیں ان کے اندازے کے مطابق اپنے روزوں کے اندازے کر لیا کرے, تہجد کا وقت بھی اس کے مطابق کرے اور سحری کا وقت بھی اور افطاری کا وقت بھی. بس اس طریق پر انشاءاللہ تمام جماعت اسلامی کو وقت کے اختلاف کے باوجود بھی ایک وحدت ضرور نصیب ہوگی, اور وحدت کے مختلف رنگ ہیں. ایک وحدت یہ ہے ایک ہی اصول کے مطابق سب چلیں, نئے اصول اپنے اپنے لیے الگ نہ گھڑیں. قرآن کریم نے جو اصول بنایا ہے وہ بڑا واضح اور قطعی ہے جو میں آپ کے سامنے کھول چکا ہوں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کا مطلب سمجھا اور دنیا پر خوب کھول دیا, اس کے بعد آپ اس اصول پر عمل کریں. پھر خواہ کسی کا رمضان کسی اور دن شروع ہو اور کسی کا اور دن شروع ہو, وحدت میں فرق نہیں آئے گا, کیونکہ وحدت توحید کی اطاعت سے وابستہ ہے. انسانی گھڑیوں کے حساب سے وحدت نہیں بنائی جا سکتی, بن سکتی ہی نہیں ہے. اتنا فرق پڑ جاتا ہے زمین کے دور کی وجہ سے کہ ایک دن آج یہاں اگر جمعہ ہے تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں جمعرات ہے, اور اسی وقت ایک جگہ ایسی ہے جہاں ہفتہ طلوع ہو چکا ہے, تو زبردستی وحدت کیسے آپ بنائیں گے؟ توحید کے خلاف چل کر وحدت بنائی جا سکتی ہے؟ جس خدا نے پیدا کیا ہے اس کی غلامی میں وحدت بنے گی, اس سے ہٹ کر نہیں بن سکتی. بس اس کے قوانین کو سمجھنا اور ان پر ایک اصول کے مطابق تمام دنیا میں یکساں عمل کرنا, پھر اگر وقت تبدیل بھی ہوں تو وحدت نہیں ٹوٹ سکتی, کیونکہ اللہ کے احکام کے تابع آپ منسلک رہیں گے, ایک لڑی میں منسلک رہیں گے, کوئی آپ کو الگ الگ نہیں کر سکتا. بس میں امید رکھتا ہوں کہ آج کے بعد اس بارے میں مجھے مزید خط موصول نہیں ہوں گے, ورنہ سارے رمضان کافی ڈاک پر بوجھ پڑ جاتا ہے. ہر آدمی اپنی جگہ سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ ہم یہاں کیا کریں, ہم وہاں کیا کریں. تمام ممالک اس خطبے کی روشنی میں کمیٹیاں بنائیں اور وہ رہنمائی کریں سب کی, اور جو اصول میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں وہ بالکل کھل چکے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آ سکتی اس کے بعد پھر بھی کوئی بھام باقی رہے. اب اگلا حصہ ہے, وَمَنْ كَانَ مَرِيدٌ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. بس جو بھی کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو, فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, تو اسے دوسرے ایام میں اس عدت کو پورا کرنا ہوگا. یعنی مریض ہو تو روزہ نہ رکھے, سفر پر ہو تو روزہ نہ رکھے. سفر کے ساتھ یہ شرط نہیں لگائی کہ اگر سفر مشکل ہو تو روزہ نہ رکھے, سفر آسان ہو تو روزہ رکھ لے. اس لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اس آیت کی روح سے یہ واضح فتویٰ تھا کہ روزے کی آسانی یا مشکل زیر بحث نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے فرمان کی اطاعت ہی میں آسانی ہے اور اسی میں نیکی اسی میں تقویٰ ہے. بس جب رمضان میں سفر آئے تو روزہ نہ رکھو, اور جب رمضان گزر جائے تو جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں فَعِدَّتُم مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ, پھر دوسرے دنوں میں اس مدت کو پورا کر لیا کرو. بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ نیکی ہے کہ سفر میں بھی رکھ لیا جائے اور یہ زیادہ بہتر ہے, حالانکہ بالکل غلط بات ہے. تمام روزے رکھنے والے جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں روزے آسان ہو جاتے ہیں، وہ سارے رکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے نفس کا بہانہ ہوتا ہے کہ میں نیکی کر کے سفر میں روزے رکھ رہا ہوں. نفس بعض دفعہ دھوکہ دیتا ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ سفر کے دوران رمضان میں روزے رکھ لیے جائیں تو وہ آسان ہیں، سفر گزر رمضان گزرنے کے بعد پھر وہ روزے پورے کیے جائیں تو یہ مشکل ہے. تو وہ اپنی طرف سے نیکی کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ نفس کے بہانے کے تابع وہ خود دھوکہ کھا رہا ہوتا ہے. نیکی تنگی یا مشکل میں نہیں ہے، نیکی اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے. جس بات کا اللہ حکم دے اسے قبول کرو، جس کی وہ اجازت دے اس کو شوق سے اس اجازت کو استعمال کرو، اور یہی انسانی فطرت کا تقاضا ہے. بعض دفعہ آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں، بعض بچے آتے ہیں کہ نہیں نہیں مجھے رہنے دیں، کوئی ضرورت نہیں. میں دیکھا ماں باپ کی لگتا ہے جان نکل گئی یہ فکر سے، وہ ڈانٹتے ہیں ضرورت نہیں کیا مطلب، لے لو، تمہیں خدا نے توفیق دی ہے، تمہیں دیا جا رہا ہے کچھ انعام، اسے ضائع نہ کرو. اور یہ انسانی فطرت کی آواز ہے، کیونکہ وہ جو تکلف ہے جب کوئی دینے والا ایسا ہو جس سے تمہیں پیار ہو یا جس کے لیے تمہارے دل میں عزت ہو، تو اس کا کچھ عطا کرنا، اس کے اگر تم قبول کرو تو اس کے لیے خوشی کا موجب ہوتا ہے، اگر نہ قبول کرو تو اس کے چہرے پہ ملال کے اثار آ جاتے ہیں. اس کا دل چاہتا ہے میں دے رہا ہوں، لے، اس کو بھی مزہ آئے مجھے بھی مزہ آئے. تو انسان کو خدا تعالیٰ نے اپنی فطرت کے مطابق پیدا فرمایا ہے. اس کا ایک یہ بھی معنی ہے کہ اگر فطرت سچی اور پاک ہو تو اس کو دیکھ کر خدا کے منشا کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے. بس جہاں اللہ تعالیٰ رعایت دے رہا ہو وہاں نہیں نہیں جی ہم تو سختی کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ بہت بیوقوفی کی بات ہے. اس رعایت کو پیار اور محبت سے سر جھکا کر عشق کے جذبے سے قبول کرو. بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فیصلہ ہرگز تن آسانی کا فیصلہ نہیں تھا، اور ہو ہی نہیں سکتا تھا تن آسانی کا فیصلہ، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو 6-6 مہینے کے مسلسل روزے رکھے ہیں، اور ایسے روزے رکھے ہیں جن میں صبح اور شام کی خوراک اتنی کم ہو چکی تھی کہ ایک عام انسان اس پر زندہ نہیں رہ سکتا، اور اس کے باوجود عبادت کی سختیاں. تو اس کا فتویٰ ہے یہ، جس کی اپنی عبادتوں کا یہ حال تھا، جس کا مطلب ہے کہ لازماً سراسر ایک عشق کے اعلیٰ مقام کا فتویٰ ہے، ایک ایسے عارفانہ مقام کا فتویٰ ہے جو جانتا ہے کہ نیکی صرف رضا کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، جسم کی سختی کے ساتھ نہیں. اور روزوں میں بھی جسمانی سختی خدا تعالیٰ کے پیش نظر ہے ہی نہیں، اور بہت سی باتیں ہیں جو پیش نظر ہیں، مگر تکلیف دینا خدا کی پیش نظر نہیں ہے. بس جب خدا فرماتا ہے کہ چھوڑ دو تو چھوڑ دو، جب خدا کہتا ہے رکھو تو رکھو. بس فرمایا من کانا مریضن، جو بیمار ہو، او علی سفرن، یا سفر پر ہو، فعدت من ایام اخر، تو پھر رمضان میں روزہ نہ رکھنا، بعد میں رکھ لینا. یرید اللہ بکم الیسرا ولا یرید بکم العسرا، اس وہم میں مبتلا نہ ہو کہ سختی کرو گے تو خدا بہت خوش ہوگا، اپنی جان کو مصیبت میں ڈالو گے تو اللہ بڑا راضی ہوگا تم مصیبت میں پڑ گئے. اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا، اور کوئی دوست کسی دوست کے لیے سختی نہیں چاہتا، کوئی ماں کسی بچے کے لیے سختی نہیں چاہتی. بس یہ مفہوم بھی ہے جو سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے. اس کے باوجود ماں صبح جلدی بچے کو اٹھا کر تیاری کرواتی ہے اسکول بھیجوانے کے لیے، روتا پیٹتا بھی رہے تب بھی اس کو زبردستی ٹھیک ٹھاک کر کے اسکول بھیج دیتی ہے. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ ماں سختی چاہتی ہے، اس حد تک سختی لازم ہے جس حد تک جس پر سختی کی جائے، یعنی اپنا پیارا وہ اس سختی کا محتاج ہو، اور اس کے بغیر وہ فوائد سے محروم رہ جائے. بس محبت میں جہاں سختی ہٹائی جا سکتی ہو، فرق کی جا سکتی ہو. محبت کرنے والا کبھی سختی میں نہیں ڈالے گا. جہاں سختی لازمہ ہے اس سے گزارے بغیر اپنے محبوب کی بھلائی ممکن نہیں ہے. اس حد تک اور صرف اس حد تک سختی ایک پیار کرنے والے سے اپنے پیارے کے اوپر ڈالی جاتی ہے, اور یہی عبادتوں کا سارا مفہوم ہے. جہاں سختیاں ہیں وہاں اس کے بدلے ضرور آسانیاں مقدر ہیں, ورنہ کبھی بھی خدا تعالیٰ انسان پر سختی نہ ڈالتا. چنانچہ فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. کہ دیکھو تو عبادت کے مضمون میں یہ بات ہو رہی ہے, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. عبادت کے تعلق ہی میں یہ بات ہو رہی ہے رمضان کی. فرمایا دیکھو جو سختی بھی ہم ڈالتے ہیں, ایک یمنا بھی ہے اس آیت کا, لازماً اس کے بعد آسانی آتی ہے, اور آسانی کی خاطر سختی ڈالی جا رہی ہے, سختی کی خاطر سختی نہیں ڈالی جا رہی. بس قرآن کریم کی تمام آیات مسلسل اسی مضمون پر روشنی ڈالتی چلی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سختی کو پسند نہیں کرتا, نہ سختی کی خاطر کسی کو سختی میں ڈال مبتلا فرماتا ہے. ہاں بعض فوائد ایسے ہیں جو سختی میں سے گزرنے کے بعد آخر پر رکھے گئے ہیں. اب ذمہ دار جو محنت کرتا ہے تو اس کو 6 مہینے یا سال کے بعد آنے والی فصل دکھائی دے رہی ہوتی ہے, اس کی خاطر وہ خود اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے. اپنا دشمن تو نہیں ہے, کوئی شخص اپنا دشمن نہیں ہوا کرتا سوائے اس کے کہ پاگل ہو. تو وہاں اس کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ سختی ہی مجھے مناسب ہے, یہی مجھے راس آئے گی. اور جہاں ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہوتا وہاں اللہ کو دکھائی دے رہا ہوتا ہے. بس خدا کی وسیع نظر کے سامنے سر تسلیم خم کریں, جو اللہ چاہے جس حد تک سختی ڈالے اسی تک قبول کریں, اس سے آگے بڑھ کر زبردستی آپ خدا کو راضی نہیں کر سکتے. نہ اس مضمون پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادتوں کے تعلق میں ہی ایک موقع پر بڑے جلال سے فرمایا کہ دیکھو تم سختیاں ڈا کر کر کے اپنے اوپر خدا پر غالب نہیں آ سکتے, ناممکن ہے کہ تم زبردستی خدا کو خوش کر سکو. ہاں تم ٹوٹ جاؤ گے اور خدا کی تقدیر تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی. اور سختیاں خدا کی طرف سے بھی سختی کی خاطر نہیں ڈالی جاتی, اور انسان کو بھی زبردستی خدا کو خوش کرنے کی توفیق نہیں ہے. ایسا کرنے کی کوشش کرے گا تو خود مارا جائے گا. اس لیے اس مضمون کو سمجھتے ہوئے اس رمضان میں داخل ہوں تاکہ یرید اللہ بکم الیسرا ولا یرید بکم العسرا کا یہ مضمون بھی روشن ہو. یہ رمضان ہمارے لیے بہت سی آسانیاں لے کر آئے جو پہلے نہیں تھیں. ان آسانیوں میں سے عبادت کا سہولت کے ساتھ اور ہلکے مزاج کے ساتھ ادا کرنا ہے. بہت سے ایسے احمدی بڑے اور چھوٹے ہیں جو مجھے خط لکھتے ہیں کہ ہمارے لیے عبادت مشکل بڑی ہے, اور ہم خود بھی سنتے ہیں, سمجھتے بھی ہیں, دل بھی چاہتا ہے, مگر کیا کریں کہ دل کے اوپر وہ جو بوجھ سا رہتا ہے زبردستی عبادت کرنے کا وہ اترتا نہیں. رمضان کا ایک ایسا موقع ہے جس میں یہ بوجھ اتارنا آسان ہو جاتا ہے. رمضان میں عبادت کی جو ورزش کی جاتی ہے اس کے بعد نسبتاً زیادہ طاقتور اور ہلکے محسوس ہونے والے بدن کے ساتھ انسان رمضان میں سے نکلتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ خدا کی خاطر خدا کی عبادتوں کی توفیق مانگنے کے لیے سب سے عظیم مہینہ رمضان کا مہینہ ہے, کیونکہ اس مہینے کے تعلق میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اگر تجھ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو کہہ دے کہ میں قریب ہوں. اور بہت سے عارف باللہ ہیں جنہوں نے اس مضمون کو اسی معنی میں سمجھا کہ میں قریب ہوں, خصوصیت سے رمضان میں. رمضان کی بات ہو رہی تھی تو کہو میں دور کہاں ہوں, اب تو میں بہت قریب اتر آیا ہوں. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی احادیث میں بالکل یہی مضمون بیان فرمایا کہ جیسا قریب رمضان میں خدا آتا ہے ویسا کبھی نہیں آتا. تو سالہ کا عبادی انی فینی قریب اجیب و دعوت دائے زادان. میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے بلاتا ہے. ایک شرط ہے فلیستجیبوا لی, میری باتیں بھی تو مانا کریں, ایک طرفہ تو نہیں. مصیبت میں پڑ گئے, پیٹ میں درد ہو رہی ہے, کینسر ہو گیا, کوئی رشتہ ٹوٹ رہا ہے, کوئی قرضوں میں مبتلا ہو گئے, تو دوڑے دوڑے اس خدا کی طرف گئے جس کا عام حالات میں رستہ ہی نہیں آتا تھا, اس کے قریب نہیں ہے اللہ, اس کے قریب ہے جو ہمیں وقت قریب رکھتا ہے. اور اگر عام حالات میں نہیں رکھتا تھا تو رمضان میں تو اس نے نمازیں شروع کر دی ہیں. اب دیکھیں کتنے لوگوں کے خدا قریب آ گیا ہے. واقعتا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سارا سال سوائے جمعے کے کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے یا جمعہ بھی نہیں پڑھا کرتے تھے, رمضان میں یا جمعہ شروع کر دیتے ہیں یا باقی نمازیں بھی شروع کر دیتے ہیں. تو خدا تعالیٰ کا یہ اعلان رمضان کے تعلق میں کتنا مناسب حال ہے کہ تم میں سے بہت سے تھے جن سے میں دور تھا, یعنی تم نے مجھے دور رکھا ہوا تھا, رمضان میں میں ان کے بھی قریب آ جاؤں گا. بس رمضان میں مجھ سے دعائیں کرو, مجھ سے مدد مانگو کہ تمہاری ہر مشکل آسانی میں تبدیل ہو جائے گی اور عبادت کی مشکل بھی تمہارے لیے آسان ہو جائے گی. اس رمضان سے گزر کے باقی سال کی یہ باتیں پھر بڑے ہلکے پھلکے تازہ دل کے ساتھ تم کر سکو گے. تو دعا کریں, میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کے لیے یہ رمضان وہ تمام برکتیں لے کے آئے جن کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے, اور واقعتا ہم خدا کو اس طرح قریب دیکھ لیں کہ ہم دعا کریں اور وہ ہماری دعاؤں کا جواب دے. اور یہ تبھی ممکن ہوگا اگر ہم ہم وقت اللہ کی پکار پر لبیک کہنے کے لیے تیار رہیں, اپنے روح کے ساتھ بھی, اپنے بدن کے ساتھ بھی, اپنی جانوں کے ساتھ بھی, اپنے اموال کے ساتھ بھی. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.